السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس، اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسور امام. اور سامعین، آج ہم پروگرام کے بیشتر حصے میں مختلف پہلوؤں سے پاکستان اور بھارت کے مابین بڑھتی ہوئی کشیدگی پر بات کریں گے. لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے. اس وقت کشیدگی کی سطح کیا ہے اور موجودہ تناؤ کو کم کرنے کے لیے کیا آپشنز اس وقت موجود ہیں؟ اس کے علاوہ امریکہ اور عالمی برادری کو موجودہ صورتحال میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے اور اس وقت وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اس کشیدگی کے خطے پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں، اور یہ کہ انٹرنیشنل میڈیا پاک بھارت کشیدگی کی کس طرح ان پہلوؤں سے کوریج کر رہا ہے، اس پر بھی بات کریں گے. اور پروگرام کے آخر میں اس وقت ویتنام میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے صدر کیم جو ہیں ان کے مابین ملاقات ہو رہی ہے، اس پر بات کریں گے. اور ساتھ ہی قطر میں امریکہ اور طالبان کے مابین جو امن مذاکرات جاری ہے، اس پہ بھی آپ کو ہم اپ ڈیٹ کریں گے. اس موضوع پہ بات کرنے سے پہلے اور ہم سامعین آپ کو بتاتے چلیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے قوم کے سے اپنے خطاب میں ایک دفعہ پھر بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کی ہے، لیکن اس حوالے سے بھارت کی جانب سے ابھی تک کوئی رد عمل میرے اسٹوڈیوز کے آنے تک نہیں آیا ہے. بھارتی اینالسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے، اگر کوئی جواب اس پیشکش کے جواب میں کچھ کہا گیا ہے بھارت کی طرف سے تو اس پر بھی ہم بات کریں گے. سب سے پہلے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں لائن آف کنٹرول کی دونوں جانب جو اس وقت صورتحال ہے، تازہ ترین صورتحال وہ ہم آپ کو بتائیں گے. اس وقت لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی جانب ہمارے ساتھ ہیں ہمارے وی او اے کے رپورٹر یوسف جمیل صاحب، اور لائن آف کنٹرول کی اس جانب وی او اے کے ایک اور رپورٹر پاکستانی سائٹ پہ روشن مغل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلے چلتے ہیں انڈین کشمیر. یوسف جمیل صاحب، پروگرام میں خوش آمدید، اور بتائیے گا اس وقت تازہ صورتحال جو ہے کیا ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں ادھر اس وقت؟
جی شکریہ. سب سے جو بڑا واقعہ یہاں آج پیش آیا وہ ہے جو بھارتی فضائیہ کا ایک MI-17 V-5 ہیلی کاپٹر ضلع بڈگام میں جو سری نگر سے کوئی 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے گر کر تباہ ہو گئے. اس میں اب جو عہدیدار ہیں انہوں نے تصدیق کی ہے کہ اس میں ایک عام شہری کے علاوہ بھارتی فضائیہ کے 6 آفیسر ہلاک ہوئے، اور انہوں نے بتایا کہ غالباً یہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے گر کر تباہ ہو گیا. تاہم واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے، اور ان کا کہنا ہے، عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس کے بعد ہی یہ وثوق کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ حادثے کی وجہ کیا تھی. اور یہاں پہ تناؤ ہے، اور وقفے وقفے سے فضا میں جنگی جہازوں کے اڑان بھرنے کی آواز آتی ہے اور لوگ سہم کر رہ جاتے ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر جنگ ہوتی ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تو اسے سب سے زیادہ نقصان کشمیری عوام کو اٹھانا پڑے گا، دونوں طرف کی حد بندی لائن کے دونوں طرف.
لیکن یوسف جمیل صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں اس وقت آپ وہاں موجود ہیں بھارتی کشمیر میں، اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت خاموشی ہے، رائٹ؟
جی، اس وقت بالکل خاموشی ہے، لیکن تھوڑی دیر پہلے ہوائی جہازوں کے فضا میں اڑان بھرنے کی آواز آئی تھی، لیکن وہ اب بند ہو گئی ہیں اور اس وقت کوئی خاص ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی ہے.
جی، عام لوگ جو ہیں وہ آپ نے کہا کہ جنگ کے خلاف ہیں اور وہ کوئی اس کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتے، رائٹ؟
جی بالکل بالکل. بہت سارے لوگوں سے بات کی، بلکہ سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھیں گی جو کشمیر کے اس طرف کے کشمیر کے لوگ ہوں یا دوسری جانب کے کشمیر کے لوگ، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے.
جی بالکل. اس وقت اگر سوشل میڈیا پہ ہم دیکھیں تو بھارت کی جو سوشل میڈیا ہے اس پہ اگر ہم دیکھیں تو جو اس وقت ٹرینڈ چل رہا ہے وہ ہے نو ٹو وار، یعنی جنگ وہ نہیں چاہتے. بہت شکریہ یوسف جمیل صاحب آپ کا. اور اب سامعین ہم چلتے ہیں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر، جہاں پہ ہمارے رپورٹر روشن مغل موجود ہیں. السلام علیکم روشن مغل صاحب.
وعلیکم السلام. جی
جی، اس وقت کیا حالات ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں وہاں پر؟
اس وقت نسبتاً امن ہے، اور کسی نکل سیکٹر میں थोड़ी देर पहले थी कि वहाँ पे कोई फायरिंग हो रही है। बाकी चकोटी का इलाका जो है वहाँ पे आज सुबह जो शेलिंग यहाँ पे शुरू हुई थी भारी तोपखाने से दोनों तरफ की, वो रुकी रही है दिन भर, और उसके रुकने की वजह से वहाँ पे वहाँ से बड़ी तादाद में लोग जो है उन्होंने हिजरत की है और वो महफूज मकामात की तरफ। और इस इलाके में सबसे बड़ा इस वक्त लोगों को इस फायरिंग से पहले जो मसला था वो मौसम की शिद्दत थी, बर्फ पड़ी हुई है, सख्त सर्दी है, और इस सख्त सर्दी में लोगों को जब घर बार छोड़ना पड़ा है, हजारों की तादाद में लोग निकले हैं चकोठी और गिरदनवा के इलाकों से, तो उनके लिए बड़े मसाइल हैं इस वक्त। और लोग मुख्तलिफ इलाकों में मुजफ्फराबाद में और बाकी इलाकों में अपने रिश्तेदारों के पास चले गए, और इंतजामिया की तरफ से कुछ तालीमी इदारे भी खाली करवाए गए हैं ताकि कोई लोगों को अगर अगर वहां पे रखना पड़ गया तो ताकि उनको वहां पे छत फराम की जा सके। तो छह लोग कल जो शाम के वक्त फायरिंग 5 से जो 8 बजे तक रही कोटली के जिला कोटली के नक्याल खुरटा सेक्टर के अंदर, वहां पे पाकिस्तान के सिविलियन जो है वो मौत का शिकार हुए और 10 से ज्यादा लोग वहां पे जख्मी हुए। ये चकोटी सेक्टर के साथ ही एक खलाना का इलाका, वहां पे कुछ घरों पे गोले गिरे और वहां पे भी समेत 4 लोग वहां पे जख्मी हुए।
लेकिन 6 बजे के बाद ये जब कार्रवाई हुई आखिरी, इसके बाद क्या कोई झड़पें जो है हुई हैं या उसके बाद खामोशी है?
उसके बाद इस वक्त तक खामोशी है, सिवाय एक आध सेक्टर के कहीं पे कोई हल्की पुल्की वहाँ पे अगर इनकी फायरिंग का तबादला हुआ, उसके अलावा ओवरऑल इस वक्त तक खामोशी है। और यहाँ लोगों में बहुत पहले जब ये हुआ बालाकोट वाला तो उस वक्त लोगों में बड़ा गम गुस्सा था कि वो जहाज क्यों नहीं गिराएगी, आज लोगों में बड़ा लोग यहाँ पे जश्न भी मनाए, कुछ रैलियां भी यहाँ पे निकले, कुछ जुलूस भी निकले और लोग बड़े खुश हैं कि ये जो है उस दिन बालाकोट का इंतकाम लिया गया और बाकी प्यारे जो है मारे गए, इस पे लोगों में खुशी है यहाँ पे।
जी बहुत शुक्रिया रोशन मुगल आपका। सामीन ये थे वॉइस ऑफ अमेरिका रिपोर्टर पाकिस्तानी कश्मीर से हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे थे। इससे पहले आपने यूसुफ जमील को सुना जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार भारतीय कश्मीर वहाँ पे जो सिचुएशन है इस वक्त ताज़ा सूरत हाल है उसके बारे में हमें बता रहे थे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है रोमान हाशमी ने, आप भारत में सीनियर आप जर्नलिस्ट हैं, सोरिया समाचार टीवी से मुंसलिक हैं, और हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट हैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब। जी डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब, पाकिस्तान ने जो दावा किया कि हमने कार्रवाई जो है जो कार्रवाई भारत ने की थी उसके जवाब में पाकिस्तान की तरफ से भी कार्रवाई देखने को आई है, इस वक्त बताइएगा पाकिस्तानी ओहदेदार जो हैं और अवाम जो हैं उनमें क्या रद्दअमल जो है सामने आ रहा है?
अवाम की रद्दअमल का जहाँ तक ताल्लुक है, जो कॉमन मैन का मामला है, आज मैंने तकरीबन कोई 400 किलोमीटर इस्लामाबाद से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रेवल किया है, इस वक्त मैं फैसलाबाद पहुंचा हूं और मुख्तलिफ लोगों से बातचीत हुई है। लोग आम तौर पर जो स्टांस उन्होंने लिया है वो भारत के खिलाफ है, और वो ये कहते हैं कि गुज़श्ता 70 बरस में दो पड़ोसी मुल्क पड़ोसी बनकर नहीं रह सके हैं, और कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि 1971 की जंग का हमें बदला लेना है जो पाकिस्तान टूट गया था।
जी
ये सूरत हाल है, और अगरचे पाकिस्तान के अपने मसाइल भी हैं,
यू हैव 129
सियासी है और एक नौजवान कयादत इसमें पाकिस्तान को सक्रूल कर रही है, और लेकिन फौजी नुक्ते नजर से जो कल भारत ने जो हमला किया था उसके जवाब में जो आज हुआ है, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उनको एंगेज किया और जो रिपोर्ट्स आई हैं कि उनके जहाज को मार गिराया गया और उनको कैदी बना लिया गया पायलट्स को, पुटिंग असाइड दैट कल के वाके से आवाम आम तौर पर गुस्से की हालत में पाए गए यहाँ पर, और उनका कहना ये था कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को एंगेज करना चाहिए था बजाय इसके कि वो आपके इलाके में जैश के हेडक्वार्टर या लश्कर तैयबा के कैंप पर हमला करके चले गए। ये बात की बात है, पाकिस्तानी ISPR ने आज अरेंज किया था विजिट ताकि उनको दिखाया जा सके ये भारतीय दावे की हकीकत से कोई ताल्लुक बज़ाहिर नजर नहीं आता।
ठीक
सूरत हाल ये है पाकिस्तान में کہ جو جو ہمارے عوامی رد عمل ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. ظاہر ہے کہ ان کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ غیر سیاسی اور ایک پرانی بیک گراؤنڈ ہسٹری کے ساتھ چل رہا ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے. لیکن جو یوں کہیے کہ زیادہ پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ آج بھی یہ کہتا ہے کہ مل بیٹھ کر بات کریں. جو آئی ایس پی آر نے بھی کہا, حکومت نے بھی یہی کہا, وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ بہرحال سینسرشپ پریویل اور مذاکرات کے ذریعے ہم مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ وہی ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ, کانفیڈینس, اور کشمیر کے جو مسائل ہیں, سر کریک کا مسئلہ ہے, سیاچن کا مسئلہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مودی صاحب خود الیکشن سے ہٹ کر ایک لیڈ رول لے لیں بڑے ملک کی حیثیت سے تو ان کو لوگ جنرلی پسند کریں گے, نہ صرف بھارت میں بلکہ اکراس دا گلوب. ان کو یہ انیشیٹو لینا چاہیے اور مل بیٹھ کر مسئلہ حل ہو سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی 17-18 برس کی جنگ کے بعد بالآخر امریکہ نے ایک اچھا فیصلہ کیا اور طالبان سے بات چیت.
بالکل, وہ اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. ڈاکٹر عبدالجبار صاحب ہمارے ساتھ رہیے, آپ کی طرف ہم واپس آنا چاہیں گے. آپ نے پاکستان کی طرف سے جو دعوے کیے گئے ہیں اس کا آپ نے ذکر کیا, لیکن پروگرام کے شروع میں دونوں ممالک کا جو موقف ہے وہ ہم نے بتایا ہے, کیونکہ پاکستان کی طرف سے کچھ دعوے کیے جا رہے ہیں جس کی تردید بھارت کی طرف سے ہو رہی ہے, اسی طرح بھارت کچھ دعوے کر رہا ہے جس کی تردید پاکستان کی طرف سے آ رہی ہے, تو اس میں ہم جانا نہیں چاہتے. ہم اس وقت بات کریں گے کہ اس وقت کشیدگی کی سطح جو ہے وہ کیا ہے اور کس طرح اس تناؤ کو کم کیا جا سکتا ہے, کیا آپشنز جو ہیں امکانات نظر آتے ہیں یا موجود ہے. وزیراعظم عمران خان کی جانب سے مذاکرات کی جو ایک دفعہ پھر بھارت کو پیشکش کی گئی ہے, اس بارے میں بھارت میں کیا سوچا جا رہا ہے, اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. رومان ہاشمی نے ہمیں جوائن کیا ہے, بھارت سے سینئر اینالسٹ جرنلسٹ ہیں, سوریا سماچار ٹی وی سے آپ منسلک ہیں. جی السلام علیکم رومان ہاشمی صاحب, پروگرام میں.
وعلیکم السلام.
جی بتائیے گا کہ اس وقت بھارت کی جانب جو وہاں حکمران ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں, کیا صورتحال ہے وہاں پہ, اور عمران خان نے جو مذاکرات کی ایک دفعہ پھر پیشکش کی ہے کیا اس بارے میں کچھ کہا گیا ہے؟
دیکھیں کابینہ کے سطح پہ لگاتار مذاکرات ہو رہے ہیں, پی ایم مودی ہیں, ہوم منسٹر ہیں, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں, ان لوگوں کی میٹنگس لگاتار چل رہی ہے, آرمی چیف کے ساتھ بھی چل رہی ہے بات چیت, اور اپوزیشن کے جو لیڈران ہیں, سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کانگریس ہے, اس کے سلسلے ہیں جناب راہل گاندھی اور دوسرے لیڈران, یہ لوگ دیکھیے جب ایسے جنگی حالات رونما ہوتے ہیں, جنگی صورتحال ہوتی ہے, تو سبھی فریق جو ہیں وہ اب سیاسی اختلافات کو بھول کر کے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ نیشن کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, تو یہ صورتحال یہاں پہ ہے. معاملہ یہ ہے کہ لمبے سمے سے کشمیر تو ایک معاملہ ہی ہے, لیکن کشمیر کے باہر بھی ہندوستان کے دوسرے حصوں میں بھی جس طرح سے دہشت گردی کے واقعات رونما ہوئے, چاہے ممبئی اٹیک رہا, پٹھان کوٹ میں آرمی بیس پہ فدائین حملہ تھا جس میں ہندوستانی حکومت نے آئی ایس آئی کو بھی اجازت دیا کہ آپ بھی آئیے یہاں پہ آ کے معائنہ کیجیے حالات کا, اور جو دستاویز تھے, جو ڈاکومنٹس تھے وہ بھارت حکومت نے سونپا کہ وہاں جو مسلمان بیٹھے ہیں, خاص کر کے لشکر ہے, حافظ سعید ہے, مسعود اظہر ہے اور یہ لکھوی ہے, ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی جائے. لیکن ہندوستان کے اس ریکویسٹ کو پاکستانی حکومت جو ہے وہ مثبت جواب جو ہے وہ ابھی تک نہیں دے پائی, کہ معاملہ وہاں عدالت میں چل رہا ہے, پاکستان کو ان کے خلاف کورٹ میں چل رہا ہے, عدالت فیصلہ لے گی. تو اور حالیہ جو پلوامہ میں حملے ہوئے پیرا ملٹری ٹروپس کے کانوائے پہ, سی آر پی ایف کے جوانوں پہ جو حملے ہوئے, سپاہی اٹیک پہ ہوا, تو ظاہر سی بات ہے کہ لشکر کا وہ کارندہ تھا, تو لشکر کے لوگ کہاں بیٹھے ہیں اور لشکر کے جو لیڈر ہے مسعود اظہر ان کے آڈیو ریلیز ہو رہا ہے, وہ اس میں اس کو شہید کا درجہ دے رہے ہیں, وہ اس کے بہادری کی تعریف کر رہے ہیں. تو یہ بات تو آیا ہے کہ لشکر قبول کر رہا ہے کہ اس کے لڑکوں نے ان کے لڑکے نے حملہ کو انجام دیا. تو مجبوراً اور اس کے پہلے اتنے ثبوت بھارت فراہم کر چکا تھا حکومت پاکستان کو کہ بھارت سرکار جب عمران خان صاحب نے وزیر پاکستان نے جب یہ بات کہی کہ بھارت ہمیں ثبوت دے تو ہم کاروائی کریں گے, لیکن پچھلے تجربے کو دیکھتے ہوئے اتنی تلخی ہو گئی ہے ڈپلومیٹک لیول پر بھی پولیٹیکل لیول پر بھی کہ بھارت نے کہا کہ ہم ثبوت اب دیں گے اور خود فیصلہ لیں گے, اور اس طرح سے لشکر کے ٹھکانے پہ انڈین آرمی کا اور سرکار کا یہ دعویٰ رہا کہ لشکر کے ٹھکانے پہ حملہ کیا, پاکستانی جو ہے پاکستان پہ حملہ نہیں تھا اور نہ ہی پاکستانی افواج پہ حملہ تھا, ٹارگیٹ جو ہے وہ لشکر کا ٹھکانہ تھا. اور بھارت نے دوسرے ممالک کے وزیر خارجہ کو بھی آگاہ کیا کہ یہ جو حملہ تھا یہ پاکستان کے خلاف نہیں تھا, لیکن پاکستان کا اپنا موقف رہا, اس موقف میں جو رد عمل سامنے آیا
بالکل ان کا بھی رد عمل سامنے آیا ہے جس کا ہم نے ذکر بھی کیا. لیکن رومان ہاشمی صاحب, جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان میں مبینہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے خلاف پاکستان کی کاروائی سے بھارت جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے ابھی تک, تو اگلا کیا کہا جا رہا ہے, اگلا لائحہ عمل بھارت کی طرف سے ممکنہ طور پر کیا نظر آتا ہے وہ اس وقت؟
ابھی یہ جو شروع ہوئی ہے اسمال اسکیل, اسے وار ہی کہیں گے, جب ایئر فورس بھی انوالو ہے ایکٹیو ہے, تو جب یہ جوابی کاروائی جو ہے پاکستان کی طرف سے کی گئی, حالانکہ پاکستانی وزیر اعظم کا بھی آج پھر بیان آیا, ہی آفرڈ پیس ڈائلاگ, جنگ سولوشن نہیں ہے, لیکن معاملہ یہاں پہ یہ ہے حکومت ہند کا موقف یہ ہے کہ ایک کنکلوژن پہ اسے ختم کیا جائے. اگر انٹرنیشنل برادری کے دباؤ میں یا یو این سیکرٹری جنرل کے ریکویسٹ پہ یا امریکہ اور دوسرے ممالک کے دباؤ میں اگر اس اسکلیشن آف وار جو ہے اگر اس کو روکا جاتا ہے, اگر سیز فائر اگر ہوتا ہے تو اس کے کیا نتیجے نکلے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی. تو معاملہ یہ ہے کہ پہلے حکومت پاکستان یہ یقین دہانی کرائے کہ وہ اس جو باہری ایلیمنٹ ہیں جو دخل اندازی کر رہے کشمیر میں ان کو اپنی زمین استعمال کرنے نہیں دے گا اور ان کے خلاف کاروائی کرے گا.
بالکل اس بارے میں ڈاکٹر عبد الجبار جو ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی جو عہدیدار ہیں رومان ہاشمی صاحب ان کی جانب سے بھی پاکستان پر کچھ دباؤ اس حوالے سے پڑ رہا ہے, پاکستان کچھ کرے گا اس کے بعد یا نہیں, ڈاکٹر عبد الجبار صاحب سے اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. لیکن اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں ڈائریکٹر فار پاکستان اسٹڈیز ڈاکٹر مارون وائن بوم نے, ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے کہ امریکی تھنک ٹینکس جو ہیں وہاں پہ پاک بھارت اس کشیدگی کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے, اس کشیدگی کو کم کرنے میں جو عالمی طاقتیں ہیں امریکہ ہے وہ کیا کردار ادا کر رہا ہے اور اس کو کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ ان کی انالیسس کی ٹرانسلیشن کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی راضی رضوی صاحب, اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں, وہ میں کوسچن ان سے کروں گی انگریزی میں اور راضی صاحب جو ہیں وہ اس کی ٹرانسلیشن کریں گے, پھر ہم جائیں گے ڈاکٹر وائن بوم جو ہیں ان کی انالیسس کی جانب اور اس کی ٹرانسلیشن بھی رضوی صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہمارے سامعین کے لیے کریں. ڈاکٹر مارون وائن بوم, ویلکم ٹو دا شو, اینڈ مائی فرسٹ کوسچن از, as we all know that US has major stakes in South Asia, while keeping in mind its military presence in Afghanistan and its relations with Pakistan and India, what possible role Washington can play in avoiding escalation between India and Pakistan. So, Mr. Rizvi, he will translate my question in Urdu first.
شہناز نے یہ سوال کیا ہے کہ امریکہ کے واضح اسٹیکس ہیں, یعنی ان کا بہت کچھ مفاد جو ہے وہ دعوے پہ لگا ہوا ہے جنوبی ایشیا میں, تو ابھی موجودہ حالات میں جبکہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک بہت زیادہ کشیدگی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے, واشنگٹن کیا ممکنہ کردار ہو سکتا ہے اسے کول ڈاؤن کرنے میں؟
Yeah, Dr. Weinbaum, your answer.
Yes, you know, it's very unfortunate because at this point in time, the leverage that the United States has had with Pakistan is much diminished. In 2001, 2002, particularly in two, the United States was able to diffuse what looked very much like today to be a serious possibility of major confrontation, even nuclear exchange. At that time, as I say, we had just gotten Pakistan on as a partner on against the Taliban. Today, the United States has reduced its presence. It has in the region. It has taken from Pakistan its financial support, particularly for the Pakistan military. And so the United States is also dealing now with a prime minister who, in recent past at least, has been very critical of American foreign policy. And thirdly, I might mention the personnel in the State Department, and I was there at the time, was at, I think, a very, very astute group of diplomats, particularly the deputy secretary, and was able to talk the two sides out of any further confrontation.
Yes, Mr. Rizvi, he would translate your analysis in Urdu for our audience.
Dr. Weinbaum ne ye kaha ke badqismati ki baat ye hai کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ کا پاکستان پر لیوریج یعنی جو اثر تھا وہ کم ہو گیا ہے. انہوں نے حوالہ دیا کہ سن 2000 کے اوائل میں یعنی 2001 اور 2002 میں یعنی وہ جو عشرہ تھا 2000 کا, اس میں امریکہ کامیاب ہوا تھا دونوں ملکوں کے درمیان جب ایک مہادرائی کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی اور خطرہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ نیوکلیئر جنگ میں یہ کشیدگی تبدیل ہو جائے. اس وقت امریکہ نے اپنا کردار ادا کیا تھا اور کامیاب ہوا تھا, لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ یہ لیوریج کم ہو گیا ہے اور امریکہ نے مثلا پاکستان کی جو مالی اعانت تھی وہ واپس لے لی ہے اور ایک ایسے وزیر اعظم سے ڈیل کر رہا ہے اس وقت جو ماضی میں امریکہ کی خارجہ پالیسی کے ناقد رہے ہیں.
My first question is, Dr. Weinbaum, that how far you think the possible escalation can put at risk the regional security in that part of the world? Mr. Rizvi, he will...
سوال یہ ہے کہ موجودہ کشیدگی جو ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان وہ علاقائی سالمیت کو کس طرح متاثر کر سکتی ہے؟ Yes, Dr. Weinbaum.
Throughout the region now, I think we all have a sense of forbidding here as to what may now follow. You know, after the attack on Tuesday, it seemed like they had been able to have the kind of exchange which would not escalate the conflict. Both sides could be perhaps satisfied with this. There would be only a token Pakistani response to what appeared to be a Indian attack, which was not what it was described as. But what has happened on Wednesday with the intrusion of, I believe it's 12 Indian planes and the shooting down at least of one and a prisoner, what has happened now is it is going to force, I believe, Pakistan into a much stronger, not a token response, but a much stronger response. And so I think that puts us back on the escalatory ladder that we thought that we had avoided on Tuesday.
Yes, Mr. Rizvi.
جی ڈاکٹر وائنبوم نے یہ کہا کہ حملے کے بعد ایسا معلوم ہوا تھا کہ دونوں ممالک ایسا اقدام کریں گے جس سے کشیدگی میں اضافہ نہ ہو اور ایک ٹوکن رسپانس ہو, یعنی ایک چھوٹا سا مظاہرہ کیا جائے اپنے جوابی کارروائی کا. لیکن ہوا یہ کہ بدھ کے دن بھارت کے 12 طیارے پاکستان کے علاقے میں گھس گئے, اور اب پاکستان نے اس پر جو رد عمل ظاہر کیا وہ زیادہ سخت جواب دیا ہے. تو یہ صورتحال جو ہے اس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی, لیکن اب یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے.
ڈاکٹر وائنبوم, مائی نیکسٹ کوسچن از, اف وی سی رائٹ ناؤ یو ایس از ان اے سیریز آف پیس ٹاکس ود افغان طالبان, اپرنٹلی فیسیلیٹیڈ بائی پاکستان. دا پاکستانی لیڈرشپ سیڈ ارلیئر دیٹ ایسکیلیشن ود انڈیا ول امپیکٹ دا پیس پروسیس ان افغانستان. سو ڈو یو آلسو سی سچ این آؤٹ کم اور پاسبلٹی اف دا سچویشن ورسنز؟
سوال یہ ہے ڈاکٹر وائنبوم کہ اس وقت امریکہ افغان طالبان سے کئی ایک مذاکرات کر رہا ہے, کئی سلسلے ہو چکے ہیں مذاکرات کے افغانستان میں امن کے سلسلے میں, اور پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ کشیدگی سے یہ جو امن مذاکرات ہیں امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان وہ متاثر ہو سکتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے
ڈاکٹر وائنبوم؟
Yes, if you believe that Pakistan has played a very important role in facilitating these talks that are going on in Doha presently, then I think it's logical to conclude that the crisis with India is going to be something which very seriously distracts Pakistan from any kind of role in the Afghan talks. Now, I happen to believe that Pakistan's part in has really been played, and that was to bring the Taliban to the table. But I don't think that Pakistan plays a very important role in terms of getting the Taliban to compromise. This is something that, although here in the U.S. many people think so, it's not really something that Pakistan can dictate to the Taliban. So what I'm saying is here, we can expect certainly that Pakistan's attention is going to turn away from Afghanistan, but the real impact of it will be minimal, at least on Afghanistan.
Mr. Rizvi.
ڈاکٹر وائنبوم نے یہ کہا کہ یقیناً پاکستان نے اہم کردار ادا کیا ہے ایک سہولت کار کے طور پر, یعنی طالبان افغان طالبان اور امریکہ کو ایک میز پر بٹھانے میں, اور یہ منطقی بات ہے. جو لوگ جو ہے جس نتیجے پہ پہنچیں گے, جو نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اس سے پاکستان ڈسٹریکٹ ہوگا, یعنی اس کا دھیان بڑھ جائے گا موجودہ صورتحال کی روشنی میں. تو ہم انہوں نے یہ کہا ڈاکٹر وائنبوم نے کہ پاکستان نے جو کچھ بھی کردار ادا کیا ہے وہ ایک سہولت کار کا کردار ہے, لیکن ساتھ ہی پاکستان کا بہت اہم کردار نہیں, اور پاکستان جو ہے صحیح معنوں میں طالبان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ وہ کسی قسم کا کمپرومائز یا سمجھوتا کریں. جو فیصلے ہوں گے وہ یہاں ہوں گے, یعنی ان کی مراد واشنگٹن سے ہے. اس لیے ڈاکٹر وائنبوم کا یہ خیال ہے کہ اس کا کوئی حقیقی معنوں میں امپیکٹ نہیں ہوگا بات چیت پہ.
مائی لاسٹ کوسچن ڈاکٹر وائنبوم, اٹس اباؤٹ دا نیوکلیئر آرمز دیٹ انڈیا اینڈ پاکستان بوتھ کنٹریز ہیو, اینڈ اف وی سی بوتھ کنٹریز ہیو اے ہسٹری آف فائٹنگ لارج اینڈ اسمال وارز, سو what do you think the US and world leaders can do for placing a nuclear restraint on Pakistan and India? Dr. Rizvi, can you translate it for us, please?
Right. شناز نے یہ سوال کیا ہے ڈاکٹر وائن بوم سے کہ دونوں ممالک کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں, بھارت کے پاس بھی اور پاکستان کے پاس بھی, اور ماضی میں جو جنگیں ہوئی ہیں وہ روایتی ہتھیاروں سے ہوئی ہیں, لیکن اس کے بعد دونوں ممالک نیوکلیئر ہتھیاروں سے لیس ہو چکے ہیں. تو امریکہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے کہ وہ ایک قسم کا نیوکلیئر ریسٹرینٹ جو ہے وہ عائد کر سکے پاکستان پہ بھی اور ہندوستان پہ بھی؟ ڈاکٹر وائنبوم,
یس, دی بیسٹ ہوپ وی ہیو ٹو اوائڈ اینی تھنگ دیٹ وڈ ایونچولی اینڈ اپ ان اے نیوکلیئر ایکسچینج از دی لیڈرز آف بوتھ کنٹریز. دے الون ریئلی together with their advisors will determine whether and how they should respond. I don't believe the United States or anyone else really, when it comes to nuclear policy, is going to have much influence over them. This is something that they have to recognize, the existential dangers that exist for both countries. Here I think this, while the United States and others may play a diplomatic role, I don't think it extends beyond that.
Thank you so much, Dr. Weinbaum, for your time. Thank you.
Very welcome.
Thanks, and bye from our side. Dr. Mr. Rizvi, you can translate it.
Yep. Dr. Weinbaum نے یہ کہا کہ زیادہ امید کی جا سکتی ہے, یعنی ہماری امید ہے کہ نیوکلیئر ایکسچینج یعنی نیوکلیئر ہتھیاروں کا استعمال نہیں کیا جائے گا اور نیوکلیئر ہتھیاروں کا تبادلہ نہیں ہوگا. تاہم انہوں نے کہا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے دونوں ملکوں کے مشیران ہی طے کر سکتے ہیں, اور امریکہ یا اور کوئی بیرونی طاقت جو ہے نیوکلیئر پالیسی پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی. اور انہوں نے ساتھ ہی یہ کہا کہ امید کی جا سکتی ہے کہ دونوں ممالک اس بات کا احساس کریں گے کہ یہ ایک نہایت خطرناک بات ہے دونوں ملکوں کے لیے کہ ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال کیا جائے یا تبادلہ کیا جائے. اور انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ ان کے خیال میں امریکہ اس سلسلے میں سفارتی کردار ہی ادا کر سکتا ہے.
بہت شکریہ رضوی صاحب, اسٹوڈیوز میں آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اور سامین, اب ہم ایک مختصر سی بریک لیں گے. بریک سے واپس آ کر ہم ان آپشنز پہ بات کریں گے جن کے ذریعے کہ یہ جو کشیدگی ہے اس کی سطح کو کم کیا جا سکے. ہمارے ساتھ رہیے, لیتے ہیں ایک بریک.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی سامین, ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس, اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسفر امام. اور اس وقت خالد فاروقی سینئر صحافی اور انالسٹ ہیں, برسل سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم خالد فاروقی صاحب.
وعلیکم السلام.
جی خالد فاروقی صاحب, ابھی تک جو عالمی برادری کی جانب سے رد عمل سامنے آیا ہے اور اس کشیدگی کو کم کرنے میں, ابھی تک جو امریکہ کی جانب سے عہدیداروں کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس بیانات سامنے آئے ہیں یورپین کنٹریز کی وجہ سے, وہ کہاں تک کافی ہے اور مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے؟
دیکھیں, تمام جو ممالک ہیں وہ ہندوستان اور پاکستان کو صبر و تحمل کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں, اور یہاں پر پھر جو ہے وہ یورپی یونین نے 24 تاریخ کو اپنا لاسٹ بیان دیا تھا کہ دونوں ملک جو ہیں وہ زیادہ اس کو ایسکیلیٹ نہ کریں اور تعاون کریں, بات چیت کریں. تو بیرونی دنیا تو دونوں ممالک کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے, ظاہر ہے کہ, اور کوائٹ فرینکلی پاکستان اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ تکو دو کر رہا ہے. ابھی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یہاں برسلز میں بیلجیم کے وزیر خارجہ سے بات کی ہے اور انہیں
جی خالد فاروقی صاحب بات جاری رکھیں پلیز. جی
اچھا تو انہوں نے یہ مشورہ دیا بیلجیم کے وزیر خارجہ سے بات کی اور ان سے بھی کہا ہے کہ اس مسئلے میں وہ بیچ میں آئیں اور ہندوستان کو مشورہ دیں کہ وہ اس کو زیادہ اسکیلیٹ نہ کرے. وزیر خارجہ شام قریشی نے مغرینی سے بھی یہاں یورپی یونین میں بات کی ہے اور دیگر دارالحکومتوں میں بھی وہ بات چیت کر رہے ہیں. اصل میں جس طرح کی پیچیدہ صورتحال ہے اس میں بیرون دنیا کے ہاتھ میں بہت زیادہ جو ہے وہ لیوریج نہیں ہے. ہندوستان ایک انتہائی خود مختار ملک ہے اور ایک بڑا ملک ہے, اس کا سفارتی وزن بہت زیادہ ہے, طاقت بہت زیادہ ہے, تو وہ اپنے خود مختاری سے چلتے ہیں. پاکستان بہت ساری چیزوں میں امریکہ کی بہت سنتا رہا ہے, پہلے یورپی یونین کی بھی خاصی سنتا رہا ہے اور پاکستان یہ تاثر دے رہا ہے کہ وہ اس میں اگریسر نہیں ہے بلکہ ہندوستان کی طرف سے اگریشن ہوا ہے. وہ اب بھی ابھی پرائم منسٹر نے آج بھی کہا ہے کہ اس کے باوجود کہ انہوں نے دو جہاز مار گرائے ہیں ہندوستان کے پاکستان کی سرحد کے اندر, اس کے باوجود وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ امن کو ایک اور موقع دیا جائے.
جی بالکل. اور ابھی ہم نے رومان ہاشمی سینئر صحافی اور اینالسٹ ہیں بھارت سے ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ہم نے یہ کوسچن کیا کہ وزیراعظم عمران خان نے جو ایک دفعہ پھر مذاکرات کی پیشکش کی ہے بھارت کو, اس حوالے سے کیا کچھ کہا گیا ہے بھارت کی جانب سے یا نہیں؟ ان کا جواب نہیں ملتا ابھی تک, اس پیشکش کے بارے میں بھارت کی جانب سے کچھ نہیں کہا گیا ہے. ڈاکٹر عبدالجبار صاحب, رومان ہاشمی نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے کہ پاکستان میں ان کے بقول دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں جو ان کی لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے بتایا جا رہا ہے. پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. اس وقت ہمارے جی رومان ہاشمی صاحب, آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, تھینک یو سو مچ. اس وقت اسد خالد ہمارے ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور اسد آنے کا شکریہ. آپ سے اصل میں ہم بات کرنا چاہیں گے, جاننا چاہیں گے کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ پاک بھارت کشیدگی کو کس طرح اس کی کوریج کر رہا ہے, کیونکہ پاکستان اور بھارت کے پرنٹ ہو یا الیکٹرانک جو میڈیا ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس پہ کافی کچھ کہا جا رہا ہے, بہت ڈسکشن اس پہ ہو رہی ہے. ہر میڈیا جو ہے تھوڑا بہت ہمیں ٹلٹڈ نظر آ رہا ہے اپنے ملک کی جانب. انٹرنیشنل میڈیا کس طرح اس ایشو کو اس کی کوریج کر رہی ہے؟
جی بہت شکریہ فرسٹ آف آل. تو اور جہاں تک ہم, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو لوکل میڈیا ہے وہاں سے تو شاید جو ان کی لوکل آبادی ہے اس کے لیے تو بڑی اچھی کوریج ان کو لگے گی, لیکن انٹرنیشنل میڈیا میں جو کوریج جس طرح سے چل رہی ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے اس سے. اگر ہم ٹاپ میڈیا پلیئرز جو ہیں دنیا کے ان کو دیکھیں, سی این این ہے, بی بی سی ہے, نیو یارک ٹائمس ہے, واشنگٹن پوسٹ ہے, الجزیرہ ہے, ان سب نے جو ایک کامن پوائنٹ تھا اس سب میں یہ تھا کہ جو صورتحال اس وقت دو نیوکلیئر آرمڈ ممالک ہیں ان کے درمیان کشیدہ ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے رپورٹ تو تقریباً خبریں دونوں طرف سے ایک ہی ہو رہی ہیں تقریباً سبھی جو ہم انٹرنیشنل میڈیمز میں دیکھتے ہیں. سی این این میں بھی یہی کہا گیا کہ پاکستان نے کہا ہے اس طرح سے گر کے ان کی طرف سے جو ہے وہ کہا گیا کہ پاکستان نے کہ جو ایئر فورس ہے اس نے دو طیارے مار گرائے ہیں جو ہم دو سے تین گھنٹے پہلے تک کی جو خبریں دیکھ رہے تھے. اس کے بعد کچھ اپڈیٹس بھی آئے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک ہیلی کاپٹر تھا یا ایک طیارہ تھا, لیکن ابھی تک جو انٹرنیشنل میڈیا میں ریٹن اور جو ویب سائٹس پہ پوسٹ ہوئی ہیں چیزیں, بی بی سی کی طرف سے بھی یہی کہا گیا کہ MiG-21 جو کہ انڈین طیارہ ہے جس کو پاکستانی ایئر فورس نے مار گرایا ہے جو کہ آزاد کشمیر کی حدود میں یا پاکستان کے جو کنٹرول میں کشمیر ہے اس حدود میں گرا ہے, جس میں ایک پائلٹ کو پکڑا بھی گیا ہے. تو زیادہ تر جو ہے وہ 1947 کے بعد سے اب تک تین جنگیں ہوئی ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان, اور اگر ہم اس کو دوسرے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں تو 71 کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ دونوں ممالک میں کشیدگی اس سطح پہ گئی ہے کہ طیارے جو ہیں وہ ڈاگ فائٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس میں بھی انوالو ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کی سرحدوں کو بھی کراس کر رہے ہیں, بیکاز لائن آف کنٹرول جو ہے اس کو اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کیا گیا اس پوری ایکویشن میں, یا اس طرح سے اس کی پاسداری نہیں کی گئی جس طرح سے اس سے پہلے ہم دیکھتے رہے ہیں. لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ ضرور رہتی ہے لیکن ये देखने में नहीं आया 71 के बाद से अब तक कि एक दूसरे की सरहद में जाके जो है वो फायरिंग की गई हो।
ओके असद, जिस तरह आपने कहा कि ये खबर जो है वो तो तकरीबन हर अखबार, अगर हम देखें इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट, वो दे रहा है इसको और फ्रंट पेज पे है ये खबर, राइट? काफी इसको अहमियत दी जा रही है। क्या कुछ खबर के अलावा एनालिसिस भी हुई है? एनालिस्ट जो हैं वो इन खबरों में क्या कह रहे हैं?
ज्यादातर जो तज्जियाकार हैं, एक तो वो परेशान हैं कि ये चीज जो है वो कहाँ तक आगे जा सकती है, लेकिन सबके साथ सभी तज्जियाकार जो हैं उनका इस बात पे इत्तेफाक भी है कि ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ नहीं जाएगी, उससे हम बहुत पीछे हैं अभी, उससे पहले कर्टेल कर लिया जाएगा, आलमी बरादरी जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। और जब आलमी बरादरी की हम बात करते हैं तो सबके सब जो है मिलके इस बात पे जरूर फोकस करते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान में जो मिलिटेंट बेसिस हैं जिनको अब तक जो है वो क्लेम किया जाता रहा है और इंडिया ने भी इसी वजह से अटैक किया, उस वजह को जो है वो खत्म करने की कोशिश की जाए। उस हवाले से पाकिस्तान ने कुछ जो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको बैन भी किया है, कुछ लोग जो है उन पर भी यूनाइटेड नेशंस में भी ब्लैक लिस्ट किया गया है। चाइना अगर उसको वीटो करता रहा है इससे पहले, तो इस दफा अगर सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होता है तो उसमें किस तरह से उसको लेकर चला जाएगा, ये सारी चीजें अभी देखी जाएंगी। लेकिन तजियाकारों का जो एक ओपिनियन है उसमें वो काफी हद तक मुतहिद हैं इस बात पे कि पाकिस्तान को जो अंदरूनी मुल्क उनके ऐसे जो ठिकाने हैं जो कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं उनको फ्यूल कर रहे हैं, खास तौर पे उनके लिए वो ईंधन की जो है वो कमी पूरी कर रहे हैं, जिस तरह से आजकल जो हम नॉर्मली डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उस लिहाज से उनका खात्मा किया जाए, उनका कला का मकमा किया जाए, क्योंकि वो ऐसी चीज है जो कि लेटर ऑन भी जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जिस तरह हम देख रहे हैं इस वक्त वो दोबारा बन सकती है।
यानी मौजूदा दुख जो कशीदगी है इसका रूट कॉज जो है एनालिस्ट की नजर में पाकिस्तान में मुबैना
जो
दहशत गर्द में है, और इस ये जो एनालिस्ट बातें कर रहे हैं या इस तरह के इल्जाम जो है भारत की तरफ से लग रहे हैं, या आलमी बरादरी जो है जब भी इन तहफ़ का कंसेंस का इजहार करता है तो पाकिस्तान जो है उनकी जानिब से सख्ती से तरदीद जो है इन खबरों की जाती है। उनका यह कहना है कि अब तक पाकिस्तान ने जितने भी फौजी ऑपरेशंस किए हैं वो बिला इम्तियाज उनके
पाकिस्तान की हमेशा से यही देख रही है कि उन्होंने बिला इम्तियाज कार्रवाई की है, और खासतौर पर वो इस हवाले से वजीरस्तान के जो ऑपरेशन है उनका हवाला भी देते हैं कि वहां हमने बिला इम्तियाज कार्रवाई की है, सवात में बिला इम्तियाज कार्रवाई की है और वहां पर हमने अम जो है वो कायम रखा है। अब वो कहां तक इंटरनेशनल एनालिस्ट जो हैं या जो बैन अल-अक़वामी
वो इससे मुतमईन होते हैं या अभी तक क्यों नहीं है मुतमईन, ये एक और मौजू है। बहुत शुक्रिया असद खालिद, थैंक यू सो मच। और सामीन, एक और अमरीकी एनालिस्ट अली अकबर मिर्जा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम अली अकबर मिर्जा साहब।
जी वालेकुम सलाम।
अली अकबर मिर्जा साहब, आपके इल्म में जिस तरह के है कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के माबेन कशीदगी जो है वो काफी उरूज पर है, सतह उसकी काफी बुलंद है, ये बताइएगा इस टेंशन को डिफ्यूज करने की जब हम बात करते हैं तो क्या ऑप्शंस आपको नजर आते हैं?
सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि हमें इस मसले के असल मसाइल की तरफ तवज्जो देनी होगी और सिंपल सॉल्यूशंस या सुपरफिशियल सॉल्यूशंस से हटना होगा। यह सही है, बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसी तंजीमें और कुछ ऐसे अफराद मौजूद हैं जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करते हैं और अपने तौर पर कश्मीर में या इंडिया के खिलाफ और खुद पाकिस्तान में पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ और पाकिस्तान के आवाम के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो इनका इनको रोकना और इनको कंट्रोल करना जरूरी है। लेकिन सिर्फ इसी पे फोकस करना एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है प्रॉब्लम का, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि कश्मीर के मसले का हल होना चाहिए, और वो हल होना चाहिए जैसे हम बात करते हैं वेनेजुएला में जमहूरियत की, हम बात करते हैं जिस सीरिया में जमहूरियत नहीं है और इराक में जमहूरियत नहीं है, वहां डिक्टेटर हैं वहां जाकर हम रजीम चेंज करने की बात करते हैं। बात यह कि हम कश्मीर में भी जमहूरियत की बात करें ना, कि वहां के अवाम को एक मौका दिया जाए कि भाई जमहूरियत के उसूल की बुनियाद पर यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन के हवाले से और डिप्लोमेसी के जरिए जंग के जरिए नहीं, डिप्लोमेसी और जमहूरी रिवायात को सामने रखते हुए इस मसले का हल निकाला जाए ताकि ये खत्ते में अमन कायम हो सके। आज जो एक खुशाइंद बात सामने आई है वो मैं सुबह देख रहा था पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान का बयान, कि जिसमें उन्होंने कहा है कि हम दोनों मुल्क इस मिसकैलकुलेशन का शिकार होने के मुतहम्मल नहीं है कि जिसमें कोई भी मिसकैलकुलेशन की वजह से न्यूक्लियर जंग का सामना करना पड़े, क्योंकि जिस तरह के खतरनाक हथियार दोनों मुल्कों के पास हैं, अगर کوئی بھی پہلے بھی استعمال کرے گا تو خود بھی اس کے اثرات سے محفوظ نہیں, تابکاری اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں مسئلے کا حل نکالنا چاہیے تاکہ جو اخراجات, جو توجہ, جو توانائی ان جنگوں کی طرف, بے مقصد جنگوں کی طرف اور قتل و غارت گری میں خرچ ہو رہی ہے, وہ دونوں ملکوں کے غریب عوام کی اقتصادی اور سماجی اور تعلیمی ترقی پر
خرچ ہو.
تو مجھے یہی امید ہے کہ کول مائنڈیڈ ول پریویل اور مسئلے کا سیاسی جمہوری اقوام متحدہ کے قرارداد کے مطابق حل نکالا جائے گا.
جی خالد فاروقی صاحب, ابھی یہ بیانات جو ہیں سامنے تو آ رہے ہیں, برطانیہ نے بھی کہا ہے کہ کشیدگی جو ہے وہ بڑھنی نہیں چاہیے. کچھ دیر پہلے چین جو ہے ان کی طرف سے بھی بیان آیا ہے, امریکی عہدیدار بھی یہ کہہ رہے ہیں, لیکن کچھ عملی طور پر زیادہ کچھ نہیں کیا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے؟
بیسیکلی وہ ہندوستانی وزیر خارجہ سشما راج کا ایک بیان بھی آیا ہے کہ مسئلے کو جو ہے وہ حل کرنے کی ضرورت ہے اور اسے شدت کی طرف نہ جانے دیا جائے. تو ایک پازیٹیو سائن خیر دہلی سے بھی آیا ہے, اور ترکی نے خاص طور پہ کہا ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. انہوں نے ظاہر ہے پاکستان کی پوری طرح حمایت کی ہے. یہ بات درست ہے کہ جو اس کے روٹ کازز ہیں کہ ملیٹنسی ملیٹنٹ ہیں پاکستان میں اور وہ کارروائیاں بھی کرتے ہیں جموں کشمیر میں, لیکن آخر یہ ملیٹنٹ پیدا کیوں ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ ملیٹنٹ خود بھی تنازع کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں. یہ ملیٹنٹ جو ہندوستانی فوج کی جانب سے ان کے خلاف سخت کارروائیاں ہیں اور جبر و استبداد ہے اتنے عرصے سے وہاں, 79 سے لے کر اب تک یہ جو وہاں 30 سال کی ہو گئے ہیں, اس کو یہ بھی بہت اس میں کردار ادا کر رہی ہے اور اس کو بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. بہرحال اس مسئلے کا حل تو نکالنا ہوگا. اگر آپ یہ
لیکن
حل نہیں نکلے
خالد فاروقی صاحب, آپ نے وجہ بیان کی, روٹ کازز جو ہیں وہ بتائی ہیں کہ یہ انتہا پسند گروپس جو ہیں یہ بنے کیوں ہیں, لیکن ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی علاقہ جو ہے وہ دہشت گردی کے ذریعے وہ جیتا نہیں جا سکتا یا اس علاقے پر کنٹرول حاصل نہیں کیا جا سکتا. کیا یہ صحیح لائحہ عمل ہے اگر واقعی ان تنظیموں کے ذریعے پاکستان جو ہے وہ کشمیر جیتنا چاہتا ہے؟
یہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دہشت گردی کو خود ایک ڈیفائن کرنا پڑے گا. جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن ہے, حق خود اختیاری ہے, بیسک بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی ایک قوم کو جو کہ کشمیری ہیں, 13 ملین لوگ ہیں, وہ اتنی بڑی نیدرلینڈ اور بیلجیم کے برابر ان کی آبادی ہے اور ان کو جس طریقے سے جبر و استبداد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور اگر وہ خود یونائیٹڈ نیشن کے چارٹر میں بھی لوگوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی آزادی کی تحریک چلا سکتے ہیں, اور اس میں ظاہر ہے کہ جس طرح کا طریقہ کار ویزا کیا گیا ہے, لیکن ایک اتنی بڑی فوج, 1 ملین کی فوج آپ نے لا کر بٹھا دی ہے علاقے میں, اور وہ کسی قسم کی آزادی کی تحریک کو جس طریقے سے ان کی مزاحمت کو کچلتی ہے, اس کے نتیجے میں رد عمل آتا ہے. ہم ابھی حال ہی میں دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے بھی باغیوں کو شام میں ہتھیار سپلائی کیے, لیبیا میں ہتھیار سپلائی کیا باغیوں کو. تو یہ تو اپنے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ میں ریاستیں قانون بھی لے آتی ہیں, حمیت بھی لے آتی ہیں, اور بہت بڑے بڑے لیکچر جو ہے رہنما دیتے ہیں اس پر. لیکن آپ اصل میں دیکھیں نا کہ 1 لاکھ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے وہاں پر. یہ بھی ایک طرح کی ریاستی دہشت گردی, ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں ہی مزاحمتی دہشت گردی آئی ہے. لوگوں نے ہتھیار جو ہے وہ 70 سال میں نہیں اٹھائے, انہوں نے 79 میں انف ہو گیا, تو اس کے بعد ہتھیار اٹھائے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آزادی کی تحریکوں کو آپ یکسر یہ کہہ کر مسترد کر دیں کہ یہ دہشت گردی کی تحریکیں ہیں. تو تو اب بھی جو توازن
پھر یہ بھی ہے کہ یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ تحریک آزادی کی ہے یا یہ دہشت گردی ہے؟ جی ہمارے ساتھ ہیں خالد فاروقی صاحب, آپ بتائیے گا. علی اکبر مرزا صاحب جیش محمد جو ہے اس کے سربراہ سب کو معلوم ہے پاکستان میں موجود ہیں, پاکستان بھی اس حقیقت کو مانتا ہے, اور پلوامہ جو حملہ ہوا اس کی ذمہ داری جیش محمد نے قبول کی. ایسے گروپوں کے خلاف کاروائی کرنا جو ہے وہ کیونکہ پاکستان کے لیے ضروری ہے اس وقت, تاکہ اس وقت کیونکہ ہمیں جو کشیدگی نظر آ رہی ہے دونوں جانب, عوام جو خوف ہراس کے شکار ہیں, یہ چیزیں دوبارہ نہ ہو.
یقیناً جس طرح ہندوستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہاں پر جو انہوں نے 1,00,000 کے قریب فوج بٹھائی ہوئی ہے, وہ فوج عوام پہ مظالم نہ کرے اور گینگ ریپس نہ کرے, لوگوں کو اغوا نہ کرے, ان پہ ظلم و زیادتی نہ کرے, اسی طرح پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان میں وہ ان تمام گروپس کو کنٹرول کرے کہ جو کسی بھی قسم کی دہشت گردانہ کاروائیوں میں مصروف ہیں. یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ یہ دہشت گردی ہے, چاہے وہ تنظیم کی طرف سے ہو یا ریاست کی طرف سے ہو. لہٰذا ہمیں مسئلے کا جو روٹ کاز ہے, یہ دہشت گردی کی مذمت تو ہر شخص کرے گا. کون صاحب شعور ہو سکتا ہے کہ جو دہشت گردی کی مذمت نہ کرے, چاہے کوئی بھی کر رہا ہو اور چاہے کسی بھی کے بھی خلاف کر رہا ہو. لیکن ہم صرف دہشت گردی کی مذمت کر کے اور یہ کہہ کر کہ یہ جناب نیوکلیئر جنگ نہیں ہونی چاہیے اور دونوں ملکوں کو ٹینشن ختم کر کے ٹھنڈے ہو جانا چاہیے, کتنے دن کے لیے یہ بات ٹھنڈی ہوگی؟ یہ مسئلہ تو کئی دہائیوں سے چل رہا ہے. مسئلے کے حل کی طرف توجہ کر کے تمام طاقتوں کو اور خود پاکستان اور انڈیا کے حکمرانوں کو اور عوام کو بھی بجائے جذبات کے, دیکھیے جذباتی بہادری الگ ہے, وہ نعروں اور جذبوں اور مظاہروں کی حد تک اور بیانات کی حد تک ہوتی ہے. جو اصل دلیر آدمی ہوتا ہے وہ امن کی راہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. تو دونوں کو, پاکستان اور انڈیا دونوں کو یہ چاہیے کہ وہ دلیرانہ قدم اٹھائیں اور اس مسئلے کا سیاسی, جمہوری, اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق حل ڈھونڈیں. اور یقیناً دونوں ملکوں کو ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اپنے ملکوں میں دہشت گردی کرنے والے, چاہے وہ تنظیمیں ہوں, ان کے سربراہ ہو یا ان کی فوج ہو جو یا پولیس ہو جو گینگ ریپس میں لوگوں کو قتل عام کرنے میں, اغوا کرنے میں ملوث ہو, اس چیز کو روکیں. کیونکہ اس میں پاکستان اور انڈیا کے ساتھ کشمیر کے جو لاکھوں عوام, مظلوم عوام ہیں, وہ پس رہے ہیں, خواتین اور بچے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں, زندگی بالکل منجمد ہوئی بھی ہے, نہ تعلیمی ترقی ہے نہ اقتصادی ترقی ہے. ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینے چاہیے. اس مسئلے کو حل کریں گے تو ان مسئلوں کی طرف حل کر سکیں گے, ورنہ خالی بیانات کہ جی دونوں ملک ریسٹرینٹ سے کام لیں اور تحمل سے کام لیں اور بند کر دیں اس جنگ کو اور اپنے اپنے علاقوں میں دہشت گردوں کو کنٹرول کریں, یہ سپرفیشل اور سمپل اوور سمپلیفائڈ سولوشن ہے, ریئل سولوشن نہیں ہے.
جی آپ کا کہنا ہے کہ جو مین مسئلہ ہے, جو کہ بڑی وجہ ہے, وہ ہے مسئلہ کشمیر, اور اس کو حل کرنے کی, اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ہمارے جی ویو اے کے رپورٹر سے باتیں ہو رہی تھی لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب, دونوں رپورٹر کا یہ کہنا تھا کہ عوام جو ہیں ان میں کافی خوف جو ہے وہ پایا جا رہا ہے, اور وہ دونوں جانب جو ہیں اس وقت اگر سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو اس وقت جو ٹرینڈ ہے وہ ہے نو ٹو وار. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کشیدگی میں آنے والے وقت میں مزید اضافہ ہوگا یا بس یہ یہاں تک ہونا تھا, بات ختم ہو چکی ہے؟
آئی ہوپ کہ ختم ہوگا, آئی ہوپ سو, اس لیے کہ یہی ایک مثبت طریقہ ہے. اور عمران خان نے جو بیان دیا ہے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ جس طرح کے ہتھیار رکھتے ہیں, اس طرح کے خطرناک ہتھیاروں کو رکھتے ہوئے مس کیلکولیشن, کسی بھی قسم کی مس کیلکولیشن کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ ایک مثبت, میں جو آخری نیوز آج صبح تک دیکھ رہا تھا اس میں یہی تھا کہ بھارتی وزیر اعظم مودی صاحب کی جانب سے ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا, بلکہ ان کے وزیر خارجہ جو چین کے دورے پہ ہیں ان کا سے بیان آیا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم مودی کس طرح ریسپونڈ کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ دونوں جانب کول مائنڈیڈ پریویل کریں گے, جنگ کو آگے اس سے زیادہ آگے مزید نہیں بڑھنے دیں گے. ظاہر ہے لوگ خوف کا شکار ہوں گے. دیکھیں امریکہ میں بیٹھ کے بعض لوگ پاکستان مرد آباد اور بعض لوگ انڈیا مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں, یہ جذباتی حماقتیں ہیں. ہمیں مسئلے کا حل کرنا ہوگا. جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں وہ ظاہر بات ہے خوف کا شکار ہوں گے. دونوں ملک نیوکلیئر ہتھیار رکھتے ہیں, دونوں ملک وہاں پر کاروائیاں ہو رہی ہیں, لوگ کشمیری جو ہیں وہ مر رہے ہیں لائن آف کنٹرول کی دونوں سائڈ پہ.
اوکے, یہاں پہ روکنا چاہوں گی آپ کو علی اکبر مرزا صاحب, لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اور خالد فاروقی صاحب آپ بھی, ہم واپس ایک اور موضوع پہ آپ سے بات کرنا چاہیں گے. ڈسکلیمر چلاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. جی,
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق ذاتی وکیل مائیکل کوہن, جو طویل عرصے تک ان سے وابستہ رہے, ہمارے نمائندگان کے ایک نگران پینل کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں, جس میں وہ ٹرمپ کے وسیع کاروبار کے بارے میں معلومات مہیا کریں گے. 1970 کی دہائی میں واٹر گیٹ اسکینڈل کے بعد سے وہ کانگریس میں شہادت دینے والے سب سے اہم اور اعلیٰ گواہ کے طور پر سامنے آئیں گے, جو عہدے پر فائز کسی امریکی صدر کے خلاف گواہی دیں گے. کوہن کی شہادت کے دوران ممکنہ طور پر ٹرمپ کی سیاسی اور کاروباری سرگرمیوں کے بارے میں نقصان دہ گواہی اس وقت سامنے آئے گی جب صدر ہنوئی میں کم یونگ ان سے دوسری سربراہی کانفرنس کر رہے ہوں گے, تاکہ شمالی کوریا کے لیڈر کو اس بات پر آمادہ کیا جا سکے کہ وہ اپنے ملک کے نیوکلیئر ہتھیاروں کے پروگرام کو ختم کر دیں. امریکہ میں آخری مرتبہ ایسی صورتحال 1973 میں پیش آئی تھی جب وائٹ ہاؤس کے سابق وکیل جان ڈین نے ایک ڈرامائی گواہی دی تھی, جس میں واٹر گیٹ کے معاملے پر پردہ ڈالنے کی کوشش کے سلسلے میں صدر رچرڈ نکسن اور دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا. ایک سال بعد ہی رچرڈ نکسن کو استعفی دینا پڑا تھا, جو تاریخ میں پہلا موقع تھا جب کسی امریکی صدر نے استعفی دیا تھا. وکیل کوہن نے اس سے پہلے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے کانگریس سے جھوٹ بولا تھا, اور قانون سازوں کو اس بات کا قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس مرتبہ وہ سچ بول رہے ہیں. کوہن اس ہفتے تین کمیٹیوں کے سامنے پیش ہوں گے, جن میں سے دو بند دروازے کے پیچھے اپنا اجلاس کریں گی. کوہن, جن کی عمر 52 سال ہے, ٹرمپ کے کاروباری مفادات, 2016 کی انتخابی مہم اور حلف برداری کی کمیٹی میں بہت قریب سے شامل رہے ہیں. ان تمام معاملات پر نیو یارک میں وفاقی وکلاء تفتیش میں مصروف ہیں. ٹرمپ کے بعض اتحادیوں, مثلاً وائٹ ہاؤس کے سابق سینئر عہدیدار اسٹیفن بینن کا خیال ہے کہ اس قسم کی چھان بین سے خصوصی وکیل کی تفتیش کے مقابلے میں ٹرمپ کی صدارت کو زیادہ خطرہ ہے, جو 2016 کے صدارتی انتخاب میں روس کے ملوث ہونے اور ٹرمپ اور ان کے معاونین کی ممکنہ ساز باز کے بارے میں تفتیش کر رہے ہیں. کوہن تقریباً 10 سال تک ٹرمپ کے ذاتی وکیل رہے ہیں اور ٹرمپ کے خلاف کئی ایک الزامات پر پردہ ڈالنے میں سرگرم رہے ہیں. الیکشن میں براہ راست مداخلت کے طور پر کوہن نے اوریاں فلموں میں کام کرنے والی اسٹار اسٹارمی ڈینیلز اور سابق پلے بوائے ماڈل کیرن میکڈوگل کا منہ بند کرنے کے لیے پیسوں کی ادائیگی کی تھی. ان دونوں خواتین نے دھمکی دی تھی کہ وہ ٹرمپ کے ساتھ اپنے مبینہ جنسی تعلقات کے بارے میں کہانیوں کو عام کر دیں گی. کوہن نے بعد میں گواہی دی کہ ٹرمپ نے انہیں ہدایت کی تھی کہ ان عورتوں کو رقوم کی ادائیگی کی جائے. ٹرمپ نے ان الزامات کی تردید کی ہے. کوہن ٹرمپ کے اتنے وفادار رہے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ان کے لیے گولی کا نشانہ بننے کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن ان کے تعلقات میں گزشتہ اپریل میں اس وقت بگاڑ آ گیا جب ایف بی آئی نے کوہن کے دفتر, ان کے گھر اور ہوٹل کے کمرے پر چھاپا مارا اور ڈینیل کا منہ بند رکھنے کے لیے انہیں دی جانے والی رقم اور دوسرے مبینہ جرائم سے متعلق دستاویزات قبضے میں لے لیں, اور ٹرمپ نے مشکلات میں گرفتار اپنے وکیل سے فاصلہ کر لیا. کوہن کو جب 3 سال کے لیے جیل کا سامنا ہوا تو انہوں نے تفتیش کرنے والے وکیلوں سے سمجھوتا کر لیا. اگست میں انہوں نے 8 مجرمانہ الزامات کو مان لیا. دسمبر میں انہوں نے یہ قصور بھی مان لیا کہ انہوں نے 2016 کی صدارتی انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ کی تنظیم کی ان کوششوں کے بارے میں جھوٹ بولا تھا جو وہ ماسکو میں ٹرمپ ٹاور بنانے کے لیے کر رہی تھی. اس پر انہیں 3 سال کے لیے قید کی سزا سنائی گئی. پروگرام کے مطابق انہیں مئی کے شروع میں جیل کے لیے حاضر ہونا ہے. انہوں نے تفتیش کنندگان کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس کے مطابق کوہن نیو یارک میں وفاقی وکلاء سے برابر تعاون کر رہی ہیں. وفاقی وکلاء ٹرمپ کے کاروباری مفادات اور ان کی صدارتی حلف برداری کی کمیٹی کے لیے لاکھوں ڈالر کے عطیات کے معاملات کی تفتیش کر رہے ہیں. کوہن نے اس کمیٹی کے لیے چندے جمع کیے تھے. تاہم کوہن کو جھوٹ بولنے پر, جس کی وجہ سے انہیں سزا سنائی جا چکی ہے, ان قانون سازوں کو جن سے انہوں نے جھوٹ بولا تھا اس بات کا قائل کرنا ہوگا کہ اس مرتبہ وہ سچ بول رہے ہیں. پروگرام کے مطابق کوہن کو سینٹ اور ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹیوں کے سامنے بھی شہادت دینی ہے جو بند دروازوں کے پیچھے ہوگی۔ کانگریس میں ڈیموکریٹک ارکان جبکہ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ان سے ٹرمپ کی کاروباری سرگرمیوں اور زبان بند رکھنے کے لیے رقوم کی ادائیگی کی اجازت دینے کے بارے میں نقصان دہ معلومات حاصل کر سکیں، ریپبلکنز اور ٹرمپ کے اتحادی یقینی طور پر کوہن کی ایک جھوٹے انسان کے طور پر ان کی مذمت کریں گے جس نے خود جھوٹ بولنے کا اعتراف کیا ہے اور جس کی شہادت پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ ایوان کی اوور سائٹ کمیٹی کے چیئرمین ڈیموکریٹک پارٹی کے الائیجہ کمنگز کا کہنا ہے کہ وہ ایک جج کی مانند منصفانہ سماعت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔